ہماری گفتگو انبیاء کے تعارف اور ان کی دعوت کے نکات کی جانب ہو رہی تھی کہ جس میں ہم نے مزید پانچ نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ اللہ کی وحی کا ابلاغ اور پھر لوگوں تک پہنچانا، امر الہی کی جانب لوگوں کی ہدایت، دو تین توحید و عبادت کی جانب دعوت، چار تقوی کی جانب بلانا، اور پانچ طاغوت سے مقابلہ اور جنگ۔ یہ پانچ نکات بیان کیے تھے، اور ہماری جو گفتگو ہے وہ تفسیر موضوعی میں ہے، یعنی ہم اخلاقی اور اجتماعی جو آیات ہیں ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو اسی میں ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ روایات بھی ساتھ ساتھ بیان کر دی جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ جامع ہو جائے، تاکہ ہر موضوع کے ساتھ قرآن کی آیت اور روایت آپ کو مل جائے، تاکہ آپ کو جہاں پر بھی اس کو ریفرنس دینا ہو تو آپ اسے بآسانی دے سکتے ہیں۔ قرآن و اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے ایام شہادت حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ سلام اللہ علیہ کی تعزیت و تسلیت آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حقیقی پیروکاروں میں سے قرار دے انشاءاللہ۔ انبیاء کی دعوت کے نکات کے سلسلے میں احادیث میں جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ ہے مکارم اخلاق کا، اور یہ روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امالیے شیخ مفید صفحہ نمبر 192، امالیے شیخ مفید صفحہ 192، ان اللہ تبارک و تعالی خص الانبیاء بمکارم الاخلاق فمن كان فيه فليحمد الله على ذلك ولم تكن فيه فليتضرع الى الله وليساله اياه قال قلت جعلت فداك وما هي الورى والقنو والصبر والشكر والحلم والحياء والسخاء والغيرة والبر والصدق الحديث والامانه۔ یہ ہم نے پڑھا تھا ہی نہیں پڑھا تھا پڑھا تھا نا مجھے یاد آ گیا، ہاں یہ بھی پڑھا تھا، مدارہ دشمنوں سے پھر رہبری، پڑھ لیا تھا یہ کہ لو، ہاں سات نکات تھے نا اس کے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیا تھا۔ خوب، اب آتے ہیں کہ انبیاء کی نبوت کے مقاصد کیا تھے، مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا انبیاء کا، وہ اہداف کیا تھے۔ اہداف انبیاء در قرآن، یہ ہیڈنگ ہے، کیونکہ وہ مجھے یاد آ گیا کہ یہ حدیث میں ہم نے پڑھی تھی۔ خوب جی، اہداف انبیاء در قرآن، نمبر ایک، لوگوں کی تعلیم اور تزکیہ، لوگوں کی تعلیم اور تزکیہ، یعنی لوگوں کو تعلیم اور تزکیہ دینا۔ سورہ جمعہ، جیسے کہ آج جمعہ ہے، آپ نے توجہ کی ہوگی سورہ جمعہ کی جانب، آیت نمبر 2، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وہی اللہ ہے کہ جس نے مبعوث کیا رسول کو امیوں میں سے، انہیں میں، ان کے درمیان سے، جو کیا کام کرتا ہے، ایک آیات سے الہی کی تلاوت، دو تزکیہ یعنی ان کے نفسوں کو پاک کرنا، تین کتاب، اور چار حکمت کی تعلیم، کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ یعنی یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے یہ چار بڑے مقاصد ہیں، اور انبیاء کی تمام دعوت کا محور جو ہے وہ چار اساسی نکات ہیں، یعنی وہ نکات جو ہم نے کہا کہ تقوی کی طرف بلانا، وہ نقطہ کہ اللہ کی طرف بلانا، وہ نقطہ کہ وحی کو پہنچانا، وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ چار بنیادی نکات کیا ہیں جو تقریباً ہر نبی کا کام ہے اور خصوصاً پیغمبر اسلام کے لیے بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک نقطہ یہاں پہ ہمیں ملتا ہے، نمبر ایک کہ اللہ نے مبعوث کیا ہے، امیوں میں سے، امی سے مراد کیا ہے، ایک معنی یہ ہے کہ ام القرا کہا گیا مکے کو، چونکہ مکے میں تشریف لائے تھے آپ، مکے میں آنکھیں کھولی تھی، امی یعنی وہ شخص کے جو مکے میں پیدا ہوا ہے۔ ایک معنی کیا ہے امی کا، وہ ہے جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، لوگوں نے یہ معنی بیان کیا ہے۔ سوال، کیا رسول اللہ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا؟ کیا وہ اس کمال سے بے بہرہ تھے نعوذ باللہ، یا انہوں نے لکھا نہیں، बज़ाहिर जो हम नतीजा अक्स कर सकते हैं उलमा की गुफ्तगू से कि आपको कहीं लिखने की जहमत नहीं आई थी, यानी अल्लाह ताला ने आपको तमाम कमालात के साथ भेजा था, लिहाजा आपको इस चीज़ से मुबर्रा करार दिया था कि आप किसी के सामने जानू अदब तय करें, किसी के सामने छोटे बने, किसी के सामने शागिर्द बने। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता, लिहाजा अल्लाह ताला ने आपको मुबर्रा रखा है लिखने से और पढ़ने से, ठीक है ना। खूब मुबर्रा रखा है, यानी अल्लाह ताला ने ये हाजत महसूस नहीं की कि मेरा नबी जो किसी के सामने पढ़े। उसके बावजूद रसूलुल्लाह का ना पढ़ना कहीं और ना लिखना, उसके बावजूद आप इतनी अजीम शान, अजीम गहरी और बामारफत शरीयत लेके आते हैं, जिससे अंदाजा ये होता है कि इस अजीम इंसान का रابطہ यकीनन वही से और आलम गैब से है। वाइला एक शख्स जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो और वो इतनी अजीम दकीक शरीयत लेकर आए, ऐसा कुरान लेकर आए जो माजी की खबर दे रहा है, ऐसा कुरान दे रहा है कि जो हाल की और मुस्तकबिल की खबर दे रहा है, ये वईद है। लिहाजा यहाँ ना लिखना और ना पढ़ना जो है ये नातवानी की दलील नहीं है रसूल अल्लाह की, इसलिए कि आप उस मंबा से, उस सोर्स से मुतसिल थे कि जो दर हकीकत अल्लाह तबारक तआला की वही का मंबा और सोर्स है, लिहाजा आपको जरूरत नहीं थी। लिहाजा ये नुक्स और ऐब नहीं है सरकारी दो जहाँ के लिए कि उनको लिखना पढ़ना नहीं रहता। हाँ, आम इंसान अगर ना लिखे ना पढ़े तो उसके लिए ऐब तसव्वुर किया जाएगा, लेकिन उस ना लिखने और ना पढ़ने के बावजूद सरकारी दो जहाँ दर हकीकत आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि मंबा वही से वाबस्ता थे और आप उस वही से वाबस्ता होने की वजह से आलम गैब से मरबूत थे, और आलम गैब जो है वो माजी और मुस्तकबिल दोनों की खबरें रसूल अल्लाह तक पहुंचाता रहा है। लिहाजा उम्मियों में से एक रसूल मबूस किया है, मिनहुम यानी उन्हीं में से। एक नुक्ता दूसरा यह है कि अंबिया को उन्हीं की कौम में से भेजा जाता है, यानी यहाँ पे नुक्ता उन मुबल्लिगीन के लिए है, उन जाकिरीन और जाकरात के लिए है, उन वाइजीन के लिए है कि जो कौम को तरबियत करना चाहते हैं, यानी उनकी अपनी कौम में से हो। आप बेहतर एक तबलीग जो है, एक बेहतर पैगाम जो है अपनी कौम को अपनी जबान में दे सकते हैं। सही है कि दूसरी जबान का मानने वाला अगर आएगा तो उसकी तकरीर के, उसकी तहकीक के, उसकी मजलिस और तबलीग के असरात होंगे, लेकिन बेहतर यह कि इंसान अपनी कौम में तबलीग करे। और लौला नफर, वो वाली आयत जो है कि इनमें से एक गिरोह जाए जो इल्म दीन हासिल कर गया है कि जब अपनी कौम में लौटे, देखिए कौम में लौटे, अपने कबीले में, अपने हम जबान अफराद में लौटे। इसका मतलब ये कि हम जबान अफराद का होना बहुत जरूरी है। और फिर कहा कि आयात की तिलावत करता है, या आयात की तिलावत से मुराद सिर्फ जबानी तिलावत नहीं है, यानी ऐसे तिलावत करना, ऐसे बयान करना, ऐसे डिफाइन करना कि वो आयात इंसान के नक्श जान हो जाएं, रूह कल्ब में उतर जाएं। इसलिए सरकार दो जहां जब तिलावत फरमाते थे तो जो लोग मुआनिद थे, खुसूमत रखते थे, दुश्मन थे, नहीं सुनना चाहते थे और छुप छुप के सुनते थे कि मोहम्मद क्या पढ़ रहे हैं, जैसे कुरान उनके कानों में आता था मुनकलिब हो जाते थे। एक पढ़ना यह है, लेकिन हकीकत में सिर्फ ये पढ़ना नहीं है, इससे और भी दर्जात है क़िरात कुरान के, और भी दर्जात है, यानी ऐसे क़िरात की जाए, ऐसे पढ़ा जाए कि इंसान के ज़हन क़ल्ब पर यह कुरान छा जाए। लिहाजा रसूल ऐसे कुरान पढ़ता है अमली और इल्मी दोनों तौर पर, यानी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तौर पर, इस तरह तिलावत करेगा, इस तरह तफसीर बयान करेगा, उसको ये कहने की जरूरत नहीं और मैं तफसीर बयान करूँ। रसूल का अमल ही खुद तबलीग है और खुद तफसीर कुरान है। जैसे कि हजरत आयशा ने पूछा कि रसूल के अखलाक कैसे थे, फरमाया काना खुल्कुहुल कुरान, आपके अखलाक मुजस्सम कुरान थे। यानी रसूल अल्लाह के अगर कुरान के अखलाक को देखना है तो फिर आप क्या करें, कुरान को देखिए, जो कुरान ने आहदाफ और अजमत बयान की वो सरकार की हैं। लिहाजा आयात की तिलावत एक, वही वो जक्कीहिम तज़किया करना है। यहाँ पे मुराद क्या है, यानी रसूल की तालीमात, रसूल का कुरान, रसूल की सीरत, रसूल की सुन्नत, वो तज़किया करने वाली है। तज़किया करने वाली है, तज़किया कहते हैं पाक करने को, ज़कात किसे कहते हैं, पाक करने को। यानी एक चीज़ जब हद निसाब तक पहुँच जाती है, अनाज है, गंदम है, जो है, किशमिश है, मुख्तलिफ चीज़ें जो आप फसल जिन उगती है, या मवेशी हैं, भेड़ है, बकरियां हैं, गोसपंद है, गाय है, ऊंट है, इनका एक स्टैंडर्ड है, ये इतनी क्वांटिटी पहुंच जाएंगे, इसमें से इतनी चीजों को निसाब के तौर पे निकाला जाएगा। अब कहते थे जकात, जकात क्या, यानी इसको पाक कर दिया गया है। नफ्सों की जकात क्या है, नफ्सों की जकात यह है, फअलहमहा फजूरहा व तक्वाहा वक़द अफलहा मन जक्काहा। कामयाब वो है जो गुनाहों से अपने आप को बचाए, रसूल गुनाहों से बचाने वाला है, वो राहें खोलने वाला है कि जो दर हकीकत क्या है कि हमें गुनाहों से बचाएंगी। और ये सिर्फ रसूल अल्लाह का नहीं, ये चारों काम आइम्मे ताहरीन के, जनाब ज़हरा के हैं, यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम के काम है ये, क्योंकि रसूल के बाद हिदायत रुकी नहीं है, मासूमीन अलैहिस्सलाम के जरिए से जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और फिर बकिया आइम्मे मासूमीन के जरिए से जारी सारी हुई है। दो हो गई, तीन युअल्लिमुहुमुल किताब, तालीम किताब, तालीम किताब यानी किताब यानी ये कुरान करीम की तालीम देना है, यानी ऐसे तालीम के ज़राए फराहम करने हैं कि लोगों में दर हकीकत शऊर पैदा हो और हिकमत। और इसीलिए बाद में कहा हिकमत, पहले हिकमत नहीं कहा, बल्कि बाद लोगों ने कहा हिकमत जो है अकल से भी बढ़कर एक चीज़ है, या यूं कहूँ कि हिकमत जो है अकल की प्योरिफाई शक्ल का नाम है। कि तालीम किताब है और हिकमत की तालीम, ये तालीम खुतबात के जरिए से, अहादीस के जरिए से, महफिल के जरिए से और अमली तौर पर अपनी सीरत और किरदार के जरिए से तालीम देना है। खूब, ये पहली आयत थी। दूसरा नुक्ता जो अहदाफ अंबिया का है वह अदल इंसाफ का कायम, दूसरी मेन हेडिंग आज के दर्स की क्या है, अदल इंसाफ का कायम। सूरह हदीद आयत नंबर 25, हदीद लकद अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात व अनजलना मअहुमल किताबा वल मीज़ाना लियकूमन नासु बिल क़िस्त। हमने बतहकीक इरसाल किया है, भेजा है अपने रसूलों को वाज़े निशानियों के साथ, बय्यन यानी वाज़े निशानियों के साथ भेजा है, और दूसरा काम क्या किया, वो अनज़लना माहुमल किताब, हमने उनके साथ किताब भी भेजी है, कुछ अंबिया ऐसे हैं जिनके साथ किताब भेजी गई है, वल मीज़ान और तराजू भी भेजा है, क्यों, ले यकूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग अदल व इंसाफ के निज़ाम के लिए क़याम करें। यानी रसूल की रसालत और नबूवत का मकसद और हिदायत का मकसद दर हकीकत अदल इंसाफ से भरपूर मुआशरे का कायम है, यानी अंबिया के आरजू यह एक ऐसी सोसाइटी कि जिसमें तमाम इंसानों के राइट्स जो हैं वो महफूज हों, हुकूक महफूज हों, न हुकूमतों के हुकूमतों के, न इंसानों के, न किसी कौम कबीले के, न किसी मकतबों, किसी भी नज़रिए और फिक्र के, किसी के जो है ना वो हकूक पर डाके ना डाले जाएं। एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम ऑफ लाइफ जिसमें अदल इंसाफ हो, अदल इंसाफ सामाजिक हो, अदल इंसाफ सियासी हो, अदल इंसाफ अखलाकी हो, अदल इंसाफ इनफरादी हो, अदल इंसाफ जितने भी निज़ाम है हयात हैं, जितने भी फील्ड ऑफ लाइफ हैं, सब में दर हकीकत इस अदल इंसाफ को लेकर आना है। और यही वजह रिवायत हमें कहती है कि सबसे पहले इंसान अपने आप को जो है ना सुधारने की कोशिश करे, अगर वो सुधर जाएगा इसका मतलब ये कि उसने एक पत्थर को माशरे की राह से दूर कर दिया। जब आप खुद अच्छे हो गए, एक वो जो पत्थर था माशरे की रुकावट में, माशरे की राह में रुकावट था, वो खुद ब खुद दूर हो गया। लियकूमन नासु बिल क़िस्त, यानी अंबिया का मकसद क्या, और इस आयत का हकीकी चेहरा जो है वह हजरत इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है और आपका क़याम और आपका ज़ुहूर है। जब अगर आप एक ऐसा माशरा तश्कील देंगे कि जो दर हकीकत जी अदल इंसाफ से मुकम्मल तौर पर भरपूर होगा, कि अल्लाह ताला यमलाउल्लाहु बिल अर्ज़ा, कि अल्लाह जमीन को भर देगा, अदल अदलन व किस्ता कमा मोलिया तो जुल्मन व जौर, जैसे कि जुल्मो जौर से भरी हुई होगी। ये नहीं कहा कि जालिमों से भरी हुई होगी, जुल्म से भरी हुई होगी, इसका मतलब यह है कि ظلم جو ہے در حقیقت اس کی نوع ہیں، اس کی کائنڈز ہیں، اس کی قسمیں ہیں، لہذا یہ نہیں کہا کہ ظالموں سے بری بھی ہوگی، ممکن ہے ایک ظالم ہو لیکن اس کی جو ظلم ہے وہ کئی طرح کا ہوگا، ایک انسان ایک جگہ ہوتا ہے لیکن کئی طرح کا ظلم کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ ظلم سے بھر چکی ہوگی، توجہ رکھیے گا۔ پس عدل و انصاف کا قیام، عدل و انصاف والا معاشرہ، یہ انبیاء کا مقصد رہا ہے اور حضرت امام زمانہ کا مقصد بھی یہی ہے، عدل و انصاف کا قیام۔ اور اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ قاتلان حسین، اور قاتلان حسین سے ہم فکر افراد، موافق افراد کہ جو ہر دور ہر زمانے موجود رہے ہیں، یعنی ظلم کا ساتھ دینے والے، ظلم کو پسند کرنے والے، انصاف کے خلاف انصاف کا گلا گھونٹنے والے، وہ ہر دور میں رہے ہیں۔ لہذا امام زمان آ کے قاتلان حسین ابن علی کا انتقام لیں گے، وہ قاتلان جو اس پوری تاریخ میں موجود رہے ہیں۔ ابھی پوری بحث ہے کہ آیا اسی دور کے قاتلوں سے انتقام لیں گے یا پرانے قاتلوں سے انتقام لیں گے، یہ پھر امام زمانہ سے مربوط بحث ہے جو اب سیرت میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تیسری آیت جو ہے اس ذیل میں وہ کیا ہے، انسانوں کو انسانوں کی قید سے آزاد کرنا، سورہ اعراف 157، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ جو ان پر سختیاں ہیں، پابندیاں ہیں، سنگینیاں ہیں، رسول کیا کرتا ہے ان کو ہٹا دیتا ہے، یَدَعُ رکھ دیتا اتار کے، وَالْأَغْلَالَ، وَالْأَغْلَالَ وہ زنجیریں جو انسان نے انسان کو پہنائی ہوئے ہیں، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو لوگوں پر، لوگوں کی فکروں پر، لوگوں کے جسموں پر پڑی ہوئی تھیں۔ رسول کا کام کیا ہے، انسان کو انسان کی قید و بند سے نجات دینا، انسان کو انسان کی غلامی سے رہائی دینا، انسان کو، اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں حر اور آزاد پیدا کیا ہے، اپنے آپ کو دوسروں کا غلام نہ بناؤ، اپنے آپ کو فروخت نہ کرو۔ جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت ساری حکومتیں ان موجودہ حالات میں انہوں نے فروخت کر دیا ہے، انہوں نے سیل کا بورڈ لگایا ہوا ہے، آؤ ہمیں استعمال کرو، آؤ ہمارے حکومتوں سے فائدہ اٹھاؤ، یہ انسانوں کے غلام ہے۔ یا ایک دور میں انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا، ان کے جسموں کو قید رکھا جاتا تھا، یہ ایک غلام بنانے، انبیاء کی پوری کوشش کیا تھی اس غلامی کو بھی، اس کی زنجیریں توڑیں۔ یہی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، اپنے بندوں کو لے کر، یعنی اپنے قوم کے افراد کو لے کر، اللہ کے بندوں کو لے کر نکلتے ہیں اور وہاں سے نجات دیتے ہیں، زنجیریں کاٹتے ہیں غلامی کی اور وہاں سے حرکت کرتے ہیں۔ یعنی انبیاء کا کام کیا ہے کہ انسان انسان کے غلام نہ ہو، اس کا دست نگر نہ ہو، اس کے ہاتھ میں زنجیریں نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ یستحیون نساءً ویذبحون ابناءهم، یہ خواتین کو قیدی بناتے تھے اور بچوں کو کیا کرتے تھے، لڑکوں کو ہو جی قتل کرتے تھے۔ یہاں پر علماء نے بیان کیا یذبحون ابناءهم سے مراد صرف بیٹوں سے مراد کیا ہے، یعنی جو جوان طاقت ہے، جو جوان فکریں ہیں، جو نئی امنگیں ہیں، ان کو کیپچر کرنا ہے۔ آج کا جو یزید ہے، آج کا جو فرعون ہے، وہ قتل نہیں کر رہا، بلکہ ہاں قتل بھی کیا اس نے، آپ نے دیکھے پاکستان میں، ایران میں، عراق میں، انہوں نے قتل بھی کیا، وہ بھی مانا ہے، جنگوں کے ذریعے سے قتل کرتے ہیں، وہ بھی مانا ہے۔ ایک اور معنی کیا ہے، اب جنگ کا انداز تبدیل ہو رہا ہے، اب سرد جنگ، گولڈ وار، جنگ نرم کا آغاز ہے، یعنی یہاں بیٹھ کر میں لاکھوں میل دور، ہزاروں میل دور جو ہے لوگوں کا قتل کر رہا ہوں، ان کے نفسوں کو مار رہا ہوں، ان کے خیالات کو قید کر رہا ہوں، جو میڈیا وار ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک کیا ہے، ایک یہ ہے کہ جسموں کو قید کیا جائے، ایک یہ ہے کہ روحوں کو قید کیا جائے، فکروں پر پابندی لگائی جائے۔ اور آج کا، آج کی جو کولڈ وار ہے، آج کی جو سر جنگ یا سافٹ وار ہے، وہ یہی ہے کہ لوگوں کے افکار کو قید بنا جائے، ہم ان کے جسموں پر ہتھکڑیاں نہیں لگائیں گے، ان کے پابندی سلاسل نہیں کریں گے، ہم ان کو کیا کریں گے، ہم ان کو کیا کریں گے، ہم ان کو ایسا غلام بنائیں گے کہ ان کی نسلیں غلام بن جائیں گی۔ اور آج بعینی یہی ہو رہا ہے۔ انبیاء کا کام کیا تھا پہلے مرحلے پر، کہ ہاتھوں میں کسی کی ہتھکڑیاں نہ ہوں، انسانی جیلیں نہ ہوں۔ یہ جو آج ہماری یہاں وڈیروں نے اور زمینداروں، جاگیرداروں نے کیا اپنی اپنی جیلیں بنائی ہوئی ہیں، اپنے مزاروں کو جو ہے وہ کس طرح اذیت و شکنجوں کا سامنا کراتے ہیں، وہ ان کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ انبیاء کی پہلی کوشش یہ تھی کہ انسان انسان کا غلام نہ ہو، دوسری کیا تھی؟ ان کی فکریں بھی آزاد ہوں۔ لہذا آپ دیکھیں گے آئمہ کی زندگی میں فکروں کو بھی آزاد کیا گیا ہے اور جسموں کو بھی آزاد کیا گیا ہے۔ کربلا کے واقعے میں ہمیں نظر آتا ہے جسم قید میں ہیں اس اسیران کربلا کے، لیکن فکریں جو ہیں وہ آزاد ہیں، لہذا وہ خطبات دی ہیں۔ آج میں کیا ہے؟ جسم آزاد ہیں لیکن فکر قید میں ہیں۔ ہم وہی سوچ رہے ہیں جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، ہم وہی دیکھ رہے ہیں جو میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے۔ لہذا وَيَدَعَ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، جو سنگینی ہیں، جو وزن ہے ان کے اوپر، ان کو ہٹاتے ہیں۔ کہتے ہیں احرام مصر جو بنے ہیں، ڈھائی من کی ایک سل ہوتی تھی جس کو یہ اپنی پیٹھ پہ ڈھوتے تھے، اٹھاتے تھے اور لے کے چلتے تھے۔ اور پھر کئی تو وہ لوگ تھے جو اس اینٹ کے نیچے اوپر پہنچاتے اینٹ ان پہ گر جاتی تو وہی مر جاتے تھے۔ یعنی کس طریقے سے یہ وزن ان پر سنگین لادا جاتا تھا۔ خب بنی اسرائیل کو اس ظلم ستم سے کتنے نجات کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ والاغلال، یہ اغلال، یہ زنجیریں جو ہیں، یہ ہاتھوں کی بھی ہیں اور فکروں کی بھی ہیں۔ لہذا انبیاء جو ہے وہ یہ کام کرنے والے ہیں۔ اور پانچواں نقطہ جو ہے، پانچویں جو آیت ہے چوتھا، وہ یہ ہے کہ اختلافات کو ختم کرنا، عوامی اختلافات کو ختم کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213، 213، وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا۔ لوگ جو ہے وہ ایک امت تھے، آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ لوگ بڑھتے چلے گئے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، اللہ نے مبعوث کیا اپنے نبیوں کو بھیجا، دو اعلی ترین صفات کے ساتھ، لکھ لیں، ایک منذر، ایک مبشر، ایک منذر۔ پہلے کہا کیا؟ مبشر، بعد میں کہا منذر، انذار کرنے والا۔ تبشیر یعنی بشارت دینے والا، صحیح، خوشخبری دینے والا۔ انذار یعنی خبردار کرنے، ڈرانے والا نہیں، خبردار و متوجہ کرنے والا۔ جی، دو بنیادی صفات انبیاء کی، کہ مبشر پہلی صفات یہ کہ نبی ہمیشہ بشارت دیتا ہے، اچھے کام کرو گے اچھا نتیجہ ہے، گڈ رہو گے گڈ نتیجہ ہے، پیارے بنے رہو گے اللہ کا پیارا سلوک ہوگا، اچھے بندے رہو گے اللہ تم سے اچھا سلوک کرے گا، اچھے کام کرو گے جنت میں جاؤ گے۔ دیکھیں بالکل ایسا، یعنی اور ظاہری بات ہے کہ یہ رسول جو کہے گا تو خوش اخلاقی سے کہے گا، عمل سے کہے گا، اپنی پوری فکر سے کہے گا۔ لہذا پہلا رسول کا چہرہ کیا ہے؟ وہ ہے مبشر، یعنی بشارت دینے والا۔ ہم لوگ کیا ہوتے ہیں؟ خبردار کرنے والے، صدام، طالبان، القاعدہ، وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگ، اکثر لوگ ہم میں سے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں تربیت کا انداز بھی ایسے ڈاٹ ڈبٹ گھونسا مکہ آنکھیں، یہی ہوتا ہے نا بچوں کو۔ لیکن کیا ہے پہلا نقطہ؟ یہ کہ اگر آپ محبت سے کسی کی تربیت کریں گے، وہ تربیت جو ہے وہ کارگر ہوگی اور پائیدار ہوگی، بنسبت وہ تربیت جو ڈرا دھمکا کر اور تھپڑ گھونسے اور آنکھوں سے ہوگی۔ پھر کہا وَأَنزَلَ مَعَهُمَ الْكِتَابَ، خدا نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی، مبشر بنایا، نذیر بنایا، کتاب بھیجی، بالحق، حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، فِيمَا اخْتَلَفُوا، جن میں اختلاف ہے، یعنی اگر لوگوں میں اختلاف ہے تو کہا کہ اگر لوگوں میں اختلاف ہے تو وہ کہاں جائیں؟ نبی کے پاس جائیں، اور نبی نہ ہو تو نبی کے وصی کے پاس جائیں۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے لے لو، جس چیز سے روکے روک جاؤ۔ اگر کسی میں اختلاف ہے، ایک اور جگہ کسی جگہ اختلاف ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، اللہ کی طرف لوٹاؤ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی مرکز اتحاد معاشرہ کیا ہے؟ رسول کی ذات ہے۔ بس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ رسول کو محور اتحاد، محور رفع اختلاف بنائیں، اور اگر رسول نہیں ہے تو ان کے بعد ان کی آل اور ان کے وہ وصی و جانشین کہ جن کو آپ نے اپنی زبان مبارک سے اللہ کے حکم سے مقرر فرمایا ہے بعد میں۔ لہذا نبی کا کام کیا ہے؟ رفع اختلاف۔ اب آپ دیکھیں گے خود نبی کے امر میں اختلاف پیدا کیا گیا، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا میں اختلاف پیدا کیا گیا. یعنی نبی جو حکم دے رہے کہ آؤ ہدایت کی طرف، نجات کی طرف، سعادت کی طرف، ولایت کی طرف، اسی میں جو ہے وہ در حقیقت کیا کیا گیا، اختلاف پیدا کیا گیا. لہذا اگر ہمارے برادران اہل سنت دقیق معنی میں اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں جو ولایت مولا علی علیہ السلام کے لیے بیان کی گئی ہیں، ان پہ بات واضح ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ من کو تو مولا فاضر نہیں، مولا کو تو پہلے نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، کہ نہیں ہے، کہا ہے، کہیں نہ کہیں بیان کیا ہے، رسول نے ہاتھ اٹھایا تھا علی کے غدیر میں، مان گئے. پھر کہا کہ نہیں نہیں مولا کا معنی جو ہے وہ دوست ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے، رسول کہہ رہے ہیں علی میرے بھائی ہے. خب کئی معنی ہیں، آپ یہ معنی کیوں لیتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک نواب کی دوسرے نواب کی دعوت ہوئی، اس نے کہا کہ جب ہم دسترخوان، جب ہمارا نواب آئے تو انار لے کر آنا، اور جب دسترخوان پہ بیٹھ جائیں تو انار لے کر آنا. تو اس کا جو وزیر تھا، اس کا جو معاون تھا، جب وہ نواب آیا تو وہ انار لے کر آیا جو جلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جب دسترخوان پہ اٹھتا انار لے کر آؤ، تو وہ انار لائے جو کھایا جاتا ہے. اس وزیر کو معلوم ہے، کام انسان کو، کہ انار کے دو معنی ہیں، کون سا انار کہاں لانا ہے اسے معلوم ہے، کون سا انار جلایا جاتا ہے کہاں پر، اور کون سا انار کھایا جاتا ہے اس کو معلوم ہے. رسول کو نہیں معلوم ہے کہ ولی کا معنی دوست ہے، آئی لو یو ہے، محبت کرنے والا ہے، رسول کو نہیں معلوم ہے. اس احمد شخص کو جو انسان ہو جیسا اس کو معلوم ہے. تو وہاں پہ اختلاف پیدا کیا گیا ہے. لہذا برادران اہل سنت درخواست ہے کہ وہ روایات کے جو ولایت کے مسئلے میں آئی ہیں ان کو سمجھیں، تاکہ اہل بیت کی ولایت جو ہے وہ واضح ہو سکے. اور آخری اس کا پانچواں نقطہ، انسانوں کو رغبت اور خوف دلانا. جی تقریباً وہی معنی، جی، تشویق و تحدید، چھوٹی ہے تحدید، تشویق تحدید. سورہ انعام آیت 48 وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم رسولوں کو بھیجتے ہی نہیں سوائے اس کے کہ، یا وہ معذرت، بھیجتے نہیں سوائے اس کے کہ وہ بشارت دینے والے ہیں اور خبردار کرنے والے ہیں، یا نہیں دونوں، دونوں کام کرنے، کہیں بشارت کے ذریعے سے کام چل جائے گا اور کبھی انذار اور خوف اور توجہ دلانے کی وجہ سے کام چل جائے گا. خوب، ابھی ایک 7 منٹ ہیں، کچھ روایات ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی سوال ہے تو سوال. یہ اہداف انبیاء در قرآن، پانچ بنیادی نکات ہم نے بیان کیے ہیں. اب آئیے روایات کی طرف. درود بھیج محمد و آل محمد. حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو طاغوت سے نجات کے لیے بھیجا ہے. طاغوت سے نجات، مولا علی فرماتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی بعث محمد بالحق لیخرج عباده من عبادت عباده الى عبادته. اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ، تاکہ وہ نکالیں اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندوں کی عبادت سے نکالیں، کہاں نکالیں، الى عبادت ہی، یعنی اللہ کی عبادت کی طرف نکالیں، بندوں کی بندگی سے نکال کر، غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی و بندگی کی طرف لے آئیں. ومن احود عباده الى احوده، اور لوگوں کو بندوں کے زیر تسلط رہنے اور عہد و پیمان سے نکال کر آزادی بخشیں اور اللہ کے عہد و پیمان کی طرف لے آئیں. الم عاہد الیکم یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل تم سے عہد نہیں لیتا، اللہ تعبد الا ایہ وبالوالدین احسانا، کہ تم کیا اللہ کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، والدین سے احسان کرو گے، عہد لیا اللہ تعالیٰ نے. امام علی فرمائے من احود عباده الى احده، یعنی اللہ کے بندوں کے زیر تسلط رہنے سے نکال کر اللہ کے عہد و پیمان کی طرف لے آئے. ومن طاعت عباده الى طاعته، اور لوگوں کی اطاعت، لوگوں کو یس سر، جی باس کہنے کی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے آئے. اور چوتھی چیز کیا ہے، ومن ولایت عبادہ الی ولایتہ، اور لوگوں کی ولایت سے نکال کر اللہ کی ولایت دے آئیں. پہلی چیز کیا ہے؟ عبادت، دوسری چیز عہد و پیمان، تیسری چیز اطاعت، اور چوتھی چیز ولایت. یعنی رسول اللہ نے چار چیزوں سے انسان کو نکال کر اللہ کی عبادت ہو، عہد و پیمان ہو، اطاعت ہو، ولایت کی جانب بلایا ہے. پس سرکار دو جہاں کا جو عمل ہمیں نظر آتا ہے وہ ان چار بنیادوں پر قائم ہے. اس کے بعد دوسری حدیث جو ہم پیش کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہترین اخلاق کا تزکیہ. اچھا، یہ جو پہلی والی حدیث ہے یہ ہے کافی جلد 1 والیوم 1 صفحہ 386، جلد 1 386 صفحہ 386. دوسری ہے قال رسول اللہ بعثت بمکارم الاخلاق ومحاسنها. اس کا ایڈریس ہے بحار الانوار، بحار، جلد یا والیوم 16 صفحہ 287. میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں مکارم اخلاق کے ساتھ، اس کی نیکیوں کے ساتھ مبعوث ہوں. یعنی رسول اللہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. یہ نہیں کہا کہ تمہیں انسان بنا دوں، تمہیں مثلا عبادت کرا دوں، نماز پڑھوا دوں. نہیں، اخلاقیات کا جو فیکٹر ہے انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے عزیزان گرامی، توجہ رکھے گا. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں تاکہ تمہیں بہترین انسان بناؤں، بہترین اخلاق کا مالک بنوں. جتنے تم با اخلاقی ہوگے اتنے ہی تم زیادہ خدا کے بندے ہوگے، اتنے ہی زیادہ تم مطیع و فرمان بردار ہوگے. لہذا اخلاقیات کا جو دائرہ ہے انسانی زندگی بہت وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ آپ اگر مثال کے طور پر کسی غریب کے سامنے مثال کے طور پر اس سے غمخواری کرتے ہیں تو یہ اخلاق آپ کا عبادت لکھا جاتا ہے. آپ اپنے والد کے سامنے، والدہ کے سامنے مثال کے خوش اخلاق سے پیش آتے ہیں، آپ کا یہ عمل اخلاقیات کے زمرے میں لکھا جاتا ہے. اور تیسری روایت کیا ہے؟ اتمام حجت. حضرت امام صادق علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 11 والیوم 11 صفحہ 39، وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں لما سئل عن النبوہ، لما سئل عن النبوہ لئلا یکون للناس علی اللہ حجتا من بعد الرسول ولئلا یقول ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. امام سے پوچھا گیا نبوت کا مقصد اور ہدف کیا ہے، نبی کیوں بھیجا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے، لوگوں پر واضح ہو جائے، دروازہ کھل جائے کہ ہم نے نبی بھیجا ہے. اب روز قیامت اگر خدا پوچھے گا کیوں عبادت نہیں کی، اب بہانہ نہیں چلے گا، وہ کہے گا خدا نہیں آیا، تو خدا کہے گا آیا تھا. اگر انبیاء نہ بھیجیں تو انسانوں کی حجت اللہ پہ قائم ہو جائے گی، خدا تو نے نہیں بھیجا تھا، ہدایت نہیں کی تھی، تو کیسے امتحان لے سکتا ہے. لہذا اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، ہدایت کو بھیجا ہے، ائمہ کو بھیجا ہے، قرآن کو بھیجا ہے، تاکہ اللہ کی حجت قائم ہو انسانوں پر. ہو کیوں؟ کیونکہ وہ یہ نہ کہیں گے خداوندہ نہ کوئی خبردار کرنے والا آیا تھا، نہ کوئی بشارت دینے والا آیا تھا. خوب، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور آخری روایت نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 1، پہلا خطبہ. مولا علی فرماتے ہیں فبعث فیہم رسولہ، اللہ نے مبعوث کیا اپنے رسول کو اپنے بندوں میں. وواتر الیہم انبیاءہ، اور تواتر کے ساتھ مسلسل رسول اپنے انبیاء کو بھیجا. لیستعدوہم میثاق فطرتہ، تاکہ یہ انبیاء جو ہیں لوگوں کو فطرت کے عہد و پیمان کی طرف متوجہ کریں کہ اللہ نے تمہارے اندر ایک عہد و پیمان رکھا ہے بندگی کا، اقرار خدا کا، وہ کیا ہو سکے، تلاش کرو کہیں دنیا کی زندگی میں مگر نہیں ہو جانا. وَيُذَكِّرُوهُمْ، من سنعمتہ ہی، اور یہ انبیاء آ کے انسانوں کو تذکر دیتے، یاد دہانی کرتے ہیں، جگاتے ہیں پیار و محبت سے، اللہ کی نعمتیں انہیں فراموش نہ کرو، بھول نہ جاؤ، ان کو پیچھے مت چھوڑ دو، اپنے سامنے رکھو نعمتیں اللہ کی. وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، اور پہلا کام کیا تھا، انبیاء کو بھیجا، تواتر کے ساتھ بھیجا، فطرت کے میثاق کو ایک ان کو سامنے لے کر آئے، متوجہ کرے، دو خدا کی بھولی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ کرے، تذکر کرے، تین یحتج علیہم بالتبلیغ، تبلیغ کے ذریعے ان پر حجت تمام کرے، اور آخری چیز کیا ہے، ویثیر لہم دفاعین العقول، اور ان کی عقلوں میں جو خزانے چھپے ہوئے ہیں انبیاء آ کر ان کو کیا کریں، ان کو باہر نکالیں. یہ انبیاء کا کام تھا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.